لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين درود پڑھے محمد علی محمد اعلان محترم سورہ مبارکہ حجر قرآن مجید کے اس سورہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک تسبیح کرو اپنے رب کے حمد و ثنا کے ساتھ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کرو اور عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم مقام یقین تک پہنچ جاؤ عزیزان محترم پروردگار عالم مختصر سے مقدمتاً اس آیت کی تشریح کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں چونکہ آج ماہ محرم الحرام اپنے اختتام کو پہنچا اور اب ماہ سفر المظفر کی ابتدا ہے اور یہ وہی ایام ہے کہ جن ایام کے اندر اہل بیت اطہار کا لوٹا ہوا یہ قافلہ سرزمین شام کو پہنچا تھا اور یہ لفظ شام کہہ دینا ہی کافی ہے کہ جسے 34 سال تک اگر صرف لفظ شام وہ لفظ تھا کہ جسے چوتھے امام جب کچھ بھی پوچھا جاتا تھا چوتھے امام سے کہ سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے تو مصائب تو اپنی انتہا کو تھے اور کیا کیا سید سجاد بتائے لیکن سید سجاد جب بتاتے تھے تو فقط ایک ہی لفظ کہتے تھے الشام 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 ورنہ مصیبت تو شبیہ پیمبر علی اکبر کے کلیجے میں ٹوٹی ہوئی برچی کا پھل بھی تھا اور کوئی چھوٹی مصیبت نہیں تھی عزیزان محترم یہ وہ مصیبت تھی کہ جس پر حسین جیسا صابر امام یہ کہہ رہا تھا الدنیا بعدک الافا کہ بیٹا تیرے جانے کے بعد اب یہ دنیا تیرے بابا کے لیے خاک ہو گئی مصیبت تو وہ ششماہے کے گلے میں لگنے والا وہ تیر بھی تھا کہ جس پہ ام رباب جیسی صابرہ ماں یہ کہتے ہوئے نظر آئی اب مثلو کا یونہر کیا تجھ جیسے ششماہے چھوٹے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں مصیبت تو اپنے سگے چچا جناب عباس کے کٹے ہوئے وہ بازو بھی تھے کہ جناب عباس کے بازوؤں کے کٹنے کے اوپر تاریخ عصمت میں یہ جملے دو ہی مقام پر ہم نے سنے ہیں ایک سیدہ کی قبر کے اوپر علی جیسا مشکل کشا اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہے الان انکسر زہری فاطمہ تم نہ گئی علی کی کمر شکستہ ہو گئی اور ایک عباس کے ذوالجناح سے، عباس کے رہوار سے زمین پر آنے کے اوپر جب ایک مرتبہ یہ کہا کہ آغا میرا سلام قبول کیجئے، تو امام اپنے در خیمے کے اوپر اپنی پشت پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتے ہیں الان انکسر ظہری۔ ہر مصیبت اپنے مقام پر کسی مصیبت سے کم تر نہیں ہے۔ ملائکہ اپنی صفوں کے اندر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ عجب تو صبرک، ہم نے تعجب کیا حسین کے صبر پر۔ وہ معصوم فرشتے تھے، ان کے پاس اس انداز کا دل نہیں تھا جو صدموں اور خوشی کو اس انداز سے محسوس کرتا ہو جیسا انسان محسوس کیا کرتا ہے، لیکن تعجب کرتے ہوئے نظر آئے کہ ہم نے حسین کے اس انداز سے ہر مصیبت پر صبر کرنے پہ تعجب کیا۔ لیکن سرزمین شام کی مصیبت اپنی مصیبت تھی۔ عزیزان محترم، تو دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں سید سجاد کے اس خطبے کو پیش کیا جائے کہ جس خطبے میں سید سجاد نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ لیکن ابتدان مقدمتاً اس بات کو عرض کیا جائے کہ سید سجاد نے تعارف جس ماحول میں کرایا وہ ماحول کیسا ماحول تھا۔ عزیزان محترم، گفتگو بہت سارے افراد اس ممبر پر آ کر گئے، اس ممبر کی بھی اپنی ایک تاریخ ہوگی، لیکن اس ممبر پر آ کر گفتگو کرنا بہت آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ سننے والے اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، گفتگو کرنے والا بھی اہل بیت کے کلام کو بیان کر رہا ہوتا ہے، تو ذہن سازی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اہل بیت سے متعلق گفتگو ہوگی، اور جو گفتگو کرنے والا ہے اسے بھی اہل بیت سے متعلق گفتگو کرنی ہے، چاہے وہ پھر اخلاقیات کا تذکرہ کرے، چاہے وہ کسی فقہی مسئلے کا تذکرہ کرے، چاہے وہ قرآن کی تفسیر کا تذکرہ کرے، چاہے وہ فضائل کہتا ہوا نظر آئے، چاہے وہ مصائب کہتا ہوا نظر آئے، لیکن جب مجمع اور خطیب کی ذہنیت ایک سی ہوتی ہے تو گفتگو کرنا مشکل نہیں ہوتی ہے عزیزان محترم۔ لیکن اگر مجمع ایسا ہو جو آپ کو پہچانتا ہی نہ ہو، آپ مجمع کے نظریات سے واقف نہ ہو، اور مجمع آپ کے ساتھ ذہنی طور کے اوپر ایڈجسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں پتہ، تو ایسی انجانی محفل کے اندر اگر عام گفتگو بھی ہو تو گفتگو کرنے والا کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ اسے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیا کہوں اور کیا نہیں کہوں، کون سی میری بات سامنے والا قبول کرے گا اور کون سی میری بات کو رد کر دے گا۔ بعض اوقات بحث ہو جایا کرتی ہے، انسان چاہتا نہیں ہے مگر جب گفتگو ہوتی ہے تو بحث ہو جاتی ہے، اور بحث ہوتی ہے تو بدمزگی ہو جاتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک بات بتائیے کہ اگر ماحول یکسر مخالف ہو، معلوم ہو کہ یہ جو مجمع ہے یہ میرے مخالف کو مجمع ہے، فقط مخالف کا مجمع نہیں ہے بلکہ مخالفت کا اظہار بھی کر چکا ہے، اور فقط اظہار نہیں کر چکا، ایسا مجمع ہے کہ جس نے اذیت اور مصائب کے اس انتہا کو پہنچایا ہے کہ یہی وہ دربار تھا کہ جس دربار میں سید سجاد پہنچے، تو سید سجاد راوی ہے، کوئی اور راوی نہیں ہے، یہ مقتل کی کسی عام فرد کی روایت نہیں ہے، شہزادی سکینہ راوی ہے، جناب زینب کبریٰ راوی ہے، جناب ام کلثوم روایت کرتی ہے کہ جب ہم دربار میں پہنچے تو ہماری کیفیت یہ تھی کہ ایک رسی تھی اور 18 گلے بندھے ہوئے تھے، آگے سید سجاد تھے تو پیچھے وہ نیچے چھوٹی سی سکینہ تھی، اگر کوئی آگے بڑھتا تھا تو گلا کھینچتا تھا، اگر کوئی رک جاتا تھا تو پھر اس کے بعد نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کون کس مقام پر اپنی گردن کو نیچے جھکائے اور سہارا دے چھوٹی بچی کو، اور اگر گردن میں تھکن پیدا ہو جائے اور گردن اٹھانا چاہے تو ننی بچی بھی ساتھ ساتھ میں اپنے پنجوں پہ اٹھتے ہوئے نظر آتی تھی۔ عزیزان محترم، پھر اس دربار کا ظلم اتنا ہی تو نہیں تھا، وہ دربار بھی تھا جہاں پہ یزید ایک ایک کر کے ہر بی بی کا تعارف کروا رہا تھا، اور جب تعارف کرانے والا نام لیتا تھا تو سید سجاد جیسے غیرت امام پہ کیا بیتی ہوگی کہ جب کسی سے، اگر کسی کے گھر والی خواتین کو اس انداز سے پوچھا جائے تو کوئی غیرت مند شوہر اور غیرت مند باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سید سجاد کی مظلومیت تھی۔ سید سجاد کی مظلومیت اس سے بڑی تھی کہ ایک دربار کا ایسا شخص جو اللہ کے رسول کا صحابی تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ زہر ابن قیس اس انداز سے دربار میں داخل ہوا کہ سر حسین کو اس کے بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور یزید کی طرف اچھال کر پھینکتا ہے۔ اس توہین کو بھی سید سجاد نے دیکھا۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ تج کے اندر سر سجاد کو رکھا گیا، سر امام مظلوم کو رکھا گیا، اور یزید کہتا ہوا نظر آیا کہ آج اس دسترخوان کا کیا مزہ ہوگا کہ جس دسترخوان کے اوپر شراب پی جا رہی ہے اور روکنے والا حسین نہیں ہے، اب مجھے شراب پینے سے کون روکے گا؟ کہا اسے تو ہمارے آبا و اجداد نے حلال کر رکھا تھا، ہمارے لیے مشکلات ایجاد اس نے کی تھی، اب یہ ہمیں روک نہیں سکتا۔ اور مشکل تو اس سے بھی زیادہ تھی، روایت یہ بتاتی ہے کہ شراب پینے کے بعد بچی ہوئی شراب کو اس نجس سے ملعون شخص نے سر اقدس امام حسین پہ بہا دیا۔ عزیزان محترم، یہ سارے مصائب سید سجاد دیکھ رہے ہیں، ان سارے مظالم کے بعد کسی شخص میں اس کے دل و سینے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ گفتگو کر پائے، لیکن سید سجاد نے گفتگو کی، سید سجاد نے بیان کیا اور حق بیان کیا اس موقع پر کہ جب مسجد دمشق کے اندر ایک بار یزید نے لوگوں کو جمع کیا اور اب گویا طاقت کے نشے میں چور تھا اور اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے لوگوں کو اپنی فتح کی تقریر سنانا چاہ رہا تھا۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی جیت کر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد اپنی فتح کا جشن منانے سے پہلے خود تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے کارناموں کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یزید نے اپنے کارناموں کو بیان کرنے کے لیے اپنے درباری خطیب سے کہا کہ ممبر پہ جا اور جانے کے بعد علی اور اولاد علی پر سب و شتم کر، اور اس کے بعد خاندان بنی امیہ کی تعریف کر، جو اس کی عادت تھی، جو وہ سالوں سے کرتا ہوا آ رہا تھا۔ یہی بنی امیہ کے ممبر ہی تو تھے کہ 80,000 ممبروں پر 80 سال تک امیر المومنین پہ لعنت کی جاتی رہی۔ نماز جمعہ کا حصہ یہ تھا کہ جب تک قنوت مکمل نہیں ہوگا جب تک علی پہ لان اور تان نہ کر دی جائے گی۔ کیا علی صحابی رسول نہیں تھے؟ کوئی پلٹ کے پوچھے کہ صحابی رسول میں علی کی حیثیت تھی کیا کہ علی نفس رسول ہے؟ اور علی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں امام الشقاقین یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہ جو اولی الامر ہے اس کا کوئی مصداق ہو یا نہیں ہو، سارے مصادیق میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا، چاہے چوتھے نمبر پہ مانے لیکن علی اس کے مصداق تھے۔ تو کیا قرآن مجید میں اگر اولی الامر کے اوپر لان و تان کرنا جائز ہو جائے تو پھر رسول کے اوپر بھی سب و شتم کرنا جائز ہوگا اور خدا پہ سب و شتم کرنا بھی جائز ہوگا؟ اور یزید نے یہ سارے مقدمات حل کر دیے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ یزید کہتا ہوا نظر آ رہا تھا لقد قضیت من الغریم دیونی، میں نے تو اپنے دیندار سے بدلہ لے لیا، میں نے تو قرض اپنا چکا لیا۔ بدر و احد کے میرے بزرگ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ کیسے لیا اور اب ان کی نسلوں کو تمام کر دیا۔ یہ جملے بتا رہے کہ نہ رسول کی رسالت کی کوئی پرواہ ہے، نہ علی کی ولایت کی کوئی پرواہ ہے، اور اتنا نہیں بلکہ دین کا بھی انکار کر دیا۔ فرمایا لعبت بنی ہاشم، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، یہ بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا، تماشا تھا، جو حکومت کے حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، ورنہ نہ کوئی ملک آیا تھا نہ کوئی وحی اتری تھی۔ یہ وہ اشعار ہے کہ جو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ عزیزان محترم، ایسا مجمع موجود تھا اور یزید کا خطیب جا کر ایک مرتبہ اسی انداز کی تقریر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہے تو امام ایک مرتبہ ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کی ناراضگی کا سودا کیا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران اور سورہ مبارکہ بقرہ اس بات کی جا بجا گواہی دیتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے پاس ممبر آ جایا کرتا ہے، جب ان کے پاس بیان کرنے کے لیے مجمع موجود ہوتا ہے، باتیں سننے والی ان کی پیچھے ایک قوم ہوا کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ آیتوں کا سودا بہت سستے اور چھوٹے دام کر دیا کرتے ہیں۔ یہی کام یزید کے خطیب نے کیا، اور امام نے اس پر جو دوسرا رد عمل کیا، فرمایا مجھے موقع دے، اس ادو حاضر آواز، مجھے اس لکڑی کے ڈھانچے پر جانے کی اجازت دے۔ امام نے کہا وہ ممبر جہاں حق بیان نہ کیا جائے، جہاں لوگوں کی خوشی کی باتیں کی جائے، جہاں خدا کی ناراضگی کے تذکرے کیے جائے، تو وہ ممبر نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد وہ لکڑی کا ڈھانچہ بن جایا کرتا ہے۔ ممبر تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر خدا کی رضا کی بات کی جائے، ممبر تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں رسول کی محبت اور رسول کے احکامات کو بیان کیا جائے، ممبر تو وہ ہوتا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جہاں علی اور اولاد علی کی جو حق ہے وہ تعریف کی جائے۔ عزیزان محترم، جب اس ممبر پہ یہ نہیں کیا گیا تو امام نے قیامت تک کے لیے بتا دیا وہ ممبر کے جہاں پر حق کو بیان نہیں کیا جائے گا وہ ممبر ممبر نہیں ہوگا، وہ ممبر لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ اور فرمایا مجھے اجازت دے، اب میں کچھ ایسی باتیں کروں کہ جس سے خدا راضی ہو جائے۔ یہ بھی پیغام تھا، اب تک خدا کو راضی کرنے کی باتیں نہیں کی جا رہی تھی، اور اگلا جملہ کہا تاکہ خدا راضی ہو جائے اور سننے والے بھی اجر و ثواب کے حقدار پائے۔ دوسرا جملہ اس بات کی وضاحت تھی کہ اگر کوئی ایسے مقام پر بیٹھتا ہے کہ جہاں پر خدا کی ناراضگی کی بات کی جاتی ہے تو جتنا خطیب شریک ہوا کرتا ہے اتنا ہی مجمع بھی اس بات اور گناہ کے اندر شریک ہوا کرتا ہے. اب چاہے کوئی بھی موضوع ہو, لیکن اگر ایسا موضوع ہوگا جو حق گوئی نہیں ہے, جہاں پر کل میں نے آپ سے کہا لا تر الجاہل الا مفرطا و مفرطا, تم جاہل کو نہیں دیکھو گے, وہ اپنی حد سے آگے نکل جائے گا یا اپنی حد سے نیچے اتر آئے گا. اگر وہ بیلنس میں نہیں رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دے گا یا کسی کو جو اس کا حق نہیں ہے وہ اس سے زیادہ دے دے گا. ہر دو صورت میں مجرم ہوگا, سننے والے بھی مجرم ہوں گے, چوتھے امام نے فرمایا, اور سنانے والا بھی مجرم ہوگا. کیا یزید نے اجازت دے دی؟ یزید نے انکار کر دیا, یزید نے منع کر دیا. ایک مرتبہ مجمع سے اصرار ہوا اور مجمع نے کہا کہ جانے دے, بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم نے بنی ہاشم کا لہجہ نہیں سنا, بہت عرصہ ہو گیا ہے, اس لیے کہ آخری مرتبہ اس ممبر کے اوپر سبط اکبر حسن مصطفیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام درود تقریباً امام حسن کی شہادت سن 50 ہجری کے اندر ہوئی ہے. اگر آپ بہت زیادہ محتاط اندازے کے مطابق بھی چلے تو 11 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اگر شہادت سے گرے, اور شہادت سے چند سال پہلے تو 12 سے 13 سال گزر چکے تھے کہ اس ممبر پہ کسی بنی ہاشم نے آ کر گفتگو نہیں کی تھی. شام والوں نے بنی ہاشم والوں کا لہجہ نہیں سنا تھا, اور اس سے پیشتر بھی جو سنا تھا ماحول بالکل جدا تھا. امام حسن مصطفیٰ کسی اور حیثیت میں آئے تھے, امام حسن مصطفیٰ کا کوئی اور مقام تھا, لیکن آج سید سجاد تو اس انداز سے آئے کہ قیدی بنا کر لائے گئے. آج ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, آج گردن میں توک ہے, آج ایک مظلوم کی کیفیت کے اندر اور ظالم اپنے ظلم کے نشے کے اندر موجود ہے. آج سید سجاد کو اجازت ملنا آسان نہیں, لیکن مجمع نے اصرار کیا تو بالاختیار بے اختیار کہہ پڑا یزید کہ تمہیں نہیں معلوم, یہ خاندان بنی ہاشم وہ ہے, زق العلم زقا, علم ان کو اس انداز سے دیا گیا ہے جس طریقے سے چڑیا اپنے بچے کو دانہ چبو چبو کے دانہ دیا کرتا ہے. یعنی یہ وہی جملہ ہے جو مولا کائنات نے کہا تھا کہ مجھے پیغمبر اکرم نے علم اس طریقے سے انڈیلا اور منتقل کیا ہے جس طریقے سے پرندہ اپنے بچے کو منتقل کیا کرتا ہے, جس طریقے سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پیچھے چلا کرتا تھا جتنا اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے. کہنے لگا یہ ہمیں رسوا کر دے گا, یہ ہمیں ذلیل کر دے گا, لیکن اصرار بڑھتا گیا, حتیٰ کہ خود یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے بھی ایک مرتبہ اصرار کیا, نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینا پڑی, اور امام ایک مرتبہ برسر منبر گئے. عزیزان محترم, میں نے آپ سے کہا کہ جو دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے دین کی باتیں کرنا آسان ہے, لیکن جو دیندار ہوتے ہی نہیں ہیں, جو اس دین کے ماننے والے نہیں ہوتے جس دین کے آپ ماننے والے ہیں, تو ان کے ساتھ گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اب دو ہی صورتحال ہے, یا آپ ان کی کو راضی رکھنا چاہیں گے یا آپ ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر راضی رکھیں گے تو وہ بات نہیں کہہ پائیں گے کہ جس کے آپ ماننے والے ہیں, جو آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے, اور اگر ان کی ناراضگی کی پرواہ ہوگی تو اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے, اس کے لیے بڑی شجاعت چاہیے, اور سید سجاد واقعاً اس شجاع کردار کا نام تھا کہ جس وقت میں آپ کے سامنے سید سجاد کے جملے پیش کروں گا کو سمجھ میں آئے گا کہ علی کے فضائل ایسے ماحول میں پڑھنا جہاں نعوذ باللہ علی کو ڈاکو کہا جائے کتنا مشکل کام ہے. یہی تو وہ شام تھا نا کہ جس شام کے اندر جب علی کی شہادت مسجد میں ہوئی تو انہیں علی کی شہادت پہ تعجب نہیں تھا, علی کی جائے شہادت پہ تعجب تھا, کہ علی اور مسجد, علی کا مسجد سے کیا کام. تو جو ایسے افراد ہو جو علی کو عام مسلمان جتنا بھی نہ سمجھتے ہو, وہ علی کو اس کے حقیقی مقام اور منصب پہ کیسے برداشت کر سکیں گے جہاں آج علی کے اپنے چاہنے والے علی کے مقام و منصب میں شک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آج انہیں بھی علی کی فضائل نہیں سمجھ میں آتے, تو شام والوں کو علی کے فضائل کہاں سے سمجھ میں آئیں گے. اور ایسوں کے درمیان حق کے فضیلت عطا کرنا, یعنی کلام الامام امام الکلام ہوا کرتا ہے, امام معصوم کی زبان سے اگر علی کی فضیلتیں نکلے گی تو واقعاً وہ حق ہوگی جو علی کا مقام ہوگا. اور ایک مرتبہ چوتھے امام نے اس انداز سے گفتگو کا آغاز کیا, درود پڑھے محمد والے محمد, امام فرماتے کہ ایوہ الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبعن, فرمایا ہمیں 6 مقامات عطا کیے گئے اور 7 خصائل اور فضیلتیں عطا کی گئی. کیا کیا عطا کیا گیا ہمیں؟ امام فرماتے اوتینا العلم, ہمیں علم عطا کیا گیا، اور اس سے فرما دیا کہ اگر ہمیں علم عطا کیا گیا اور اگر یہ ہماری فضیلت ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے مد مقابل کے پاس وہ علم تو نہیں ہے، اور علم وہ فضیلت کا مقام ہے کہ جہاں آدم اور ملائک میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو پروردگار عالم نے علم ہی کے ذریعے سے آدم کو فضیلت دی۔ تو سب سے بڑی فضیلت اگر جو خدا کے خلیفہ بننے کے لیے لازمی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے پاس علم موجود ہو۔ فرمایا والحلم، علم بیکار ہو جاتا ہے اگر اس کے ساتھ حلم نہ ہو، اور یہ سید سجاد کا حلم ہی تو تھا کہ ایسے مجمع میں آ کر ایسے لوگوں میں آ کے گفتگو کر رہے تھے۔ فرمایا والسماحتا، ہمیں بزرگواری دی گئی، تاج کا پہن لینا، تخت پر بیٹھ جانا، حکومت کو حاصل کر لینا، یہ بزرگواری نہیں ہوا کرتی۔ بزرگواری انسان کی ایک روحانی اور باطنی صفت ہوا کرتی ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص کے اندر بھی اگر موجود ہے تو اسے فضیلت والا بنا دیتی ہے۔ فرمایا والفصاحتا، فرمایا اتنے مجمع کے اندر اپنی طاقت کے ساتھ گفتگو کرنا اور ہے، اپنے جیسے مجمع میں تو جیسی چاہے گفتگو کر سکتا ہے، لیکن دشمن کے درمیان اس انداز سے گفتگو کرنا کہ زبان میں لکنت نہ آئے، چہرے پہ پریشانی نہ ہو، اور اس مصیبت کے درمیان بھی انسان کسی اعتبار سے رکے نہ، اسے فصاحت کہتے ہیں، اسے شجاعت کہتے ہیں۔ فرمایا چوتھی خصوصیت جو ہمیں عطا کی کہ وہ شجاعت ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور چاہے تو ہم سے محبت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، خدا نے ہمیں چھٹی اور آخری صفت یہ دی کہ ہماری محبت کو مومنین کے قلوب میں جگہ عطا کر دی۔ فرمایا مومن ہم سے ہمیشہ محبت کرے گا، یہی تو مولا کائنات نے کلمات کسار میں کہا کہ مجھے میرے حبیب نے، اللہ کے رسول نے اس بات کی خبر دی تھی کہ مومن مجھ سے محبت کرے گا چاہے میں اس کی ناک پر اپنی تلوار سے وار کروں، اور منافق کو اگر میں دنیا اور جہاں کی دولت دے دوں وہ میرا ساتھ کبھی نہیں دے گا، اس کا دل میرے ساتھ کبھی نہیں ہوگا۔ لہذا علی کا محبت کرنے والا، علی کی پیروی کرنے والا کبھی مال و دنیا میں کمی کی وجہ سے علی کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ فرمایا ایک مرتبہ وفضلنا، ہمیں سات خصوصیات دی گئی، بأن من النبی المختار محمدا، ہم ہی میں سے نبی ہے کہ جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ومن الصدیق، اعزار محترم ایسے مجمع میں جا کر جہاں پر پتہ نہیں کس کس کو صدیق بنا دیا گیا، جا کر بتایا کہ حقیقی طور پر جو صدیق ہے ومن الصدیق، ہم ہی میں سے صدیق ہے، ومن التیار، ہم ہی میں سے وہ جعفر تیار ہے، ومن اسد اللہ و اسد رسولی، اور ہم ہی میں سے خدا اور اس کے رسول کا شیر اسد یعنی جعفر جناب حمزہ ہے، ومن سبط ھذہ الامہ، اور ہم ہی میں سے اللہ کے رسول کے دو نواسے حسن اور حسین ہیں جس کا کٹا ہوا سر تمہارے یزید کے سامنے موجود۔ اپنی خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ علیدار محترم ایک بار حاکم شام نے بھی خط لکھ کر امیر المومنین کے سامنے بھیجا تھا، امیر المومنین نے جس نہج البلاغہ کو اندر جو خطبات موجود امیر المومنین کے، سید رضی نے اس کتاب کو تالیف دیا ہے، یہ مولا کائنات کی تالیف کردہ کتاب نہیں ہے، اور مولا کائنات کے سارے ارشادات بھی اس کتاب میں موجود نہیں، یہ اس کا عشر یشیر ہے، دسواں حصہ ہے۔ اور ایک مرتبہ جب سید رضی نے اپنے اعتبار سے اس کتاب کو تالیف دیا تو اس کے تین حصے رکھے، پہلا حصہ خطبات کا، دوسرا حصہ مکتوبات کا، 169 مکتوبات سید رضی نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں لکھے، اور اس میں جس خطبے کو سب سے زیادہ سید رضی کو پسندیدہ خطبہ کہا گیا اس کا خطبے کا نشان ہے 28، اور وہ خطبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ حاکم شام نے خط لکھا اور خط لکھ کر کہا اے علی تمہارا اور ہمارا خاندان تو ایک ہی ہے، کیا کہتا ہے، تمہارا اور ہمارا خاندان تو ایک ہی ہے، تو پھر اپنے مسئلے کو بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں، اس جنگ کی کیا ضرورت۔ اور علی نے جواب دیا، جو جواب دیا وہ سید رضی کا کہنا ہے کہ اس سے بہتر مکتوب مجھے علی کا کوئی اور لگتا ہوا نظر نہیں آتا، علی کا مکتوب ہر جگہ پر علی ہے، ہر جگہ پر اتنا عظیم بلند ہے، لیکن جو انداز مولا کائنات نے اس میں اپنایا وہ نہیں، اس انداز کی ایک جھلک وہی تھی کہ جو سید سجاد نے اپنائی۔ فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ تو اور میں، تو اور ہم ایک ہی خاندان سے، امام نے فرمایا من النبی و منکم المکذب، ہم میں نبی تھا تم میں جھٹلانے والا تھا، و من سید و شباب اہل الجنہ، ہم میں شباب اہل الجنت یعنی جنت کے جوانوں کے سردار تھے، و منکم سبیۃ النار، اور تم میں جہنم کے بچے تھے۔ فرمایا و منا خیر و نساء العالمین، ہم میں تمام عالمین کی بہترین عورت تھی، و منکم حمالۃ الحطب، اور تم میں جہنم کا ایندھن اٹھانے والی عورت تھی۔ فرمایا منا اسد اللہ و اسد رسولی، ہم میں خدا اور اس کے رسول کا شیر تھا، و منکم اسد الاحلاف، اور تم میں جھوٹی قسموں کے کھانے والوں کا شیر تھا۔ یہ وہی انداز ہے، لیکن فرق ہے عزان محترم، علی کے ہاتھ میں حکومت تھی، علی نے خط لکھ کر بھیجا تھا، سید سجاد دشمنوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اور سید سجاد نے اپنے یعنی دادا کے خط کو گویا آج برسر منبر کے اوپر لے کر آ گئے، اور ایک مرتبہ کہا ہم میں ہی نبی مختار ہے، ہم میں ہی جعفر طیار ہے، ہم میں ہی اسد اللہ اور اسد رسول ہے، ہم میں ہی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا من عرفنی فقط عرفنی، جو اس مختصر سے تعارف سے ہمیں جان چکا وہ ہمیں جان چکا، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي أَمْبَاتُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي، اور جو ہمیں نہیں پہچانا اب میں اپنے حسب و نسب کا صحیح تعارف کرواتا ہوں، تمہیں معلوم ہو کہ یہ وہ افراد ہے تو ان کا مقام کیا ہے۔ فرمایا اے لوگو، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اپنی چادر پر حجر اسود کو رکھ کر اسے نصب کیا، میں بہترین طواف کو صحیح کرنے والوں کی یادگار ہوں، میں بہترین حج کرنے والے اور تلبیہ کہنے والوں کا چشم و چراغ ہوں، میں براق پر سوار ہونے والے کا فرزند ہوں، میں اسی پیغمبر کا نور نظر ہوں جس نے ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا سفر کیا، میں بیٹا ہوں اس کا کہ جو جبریل جسے لے کر سدرۃ المنتہا تک لے کر گیا، اس سے آگے بڑھنے کی جبریل میں ہمت نہ تھی، اور مقام قرب ربوی سے وہ واحد دنیا کی ذات تھی جو قریب ہو گئی۔ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے ملائکہ کو نماز پڑھائی، میں اس کا فرزند ہوں جس پر خدا نے وحی نازل کی، میں محمد مصطفیٰ ہی کا نہیں، میں علی مرتضیٰ کا بھی بیٹا ہوں۔ بتایا میں اس محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں کہ جو بلا فصل علی مرتضیٰ کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ یہاں سے سید سجاد نے اپنا اور شام والوں کے عقائد کے درمیان فرق کو واضح کر دیا کہ پہچانو کون سے محمد مصطفیٰ کو تم مانتے ہو اور کس محمد مصطفیٰ کا میں فرزند ہوں۔ اگر تم محمد مصطفیٰ کو مانتے ہو تو یہ وہ محمد مصطفیٰ ہے جس نے علی مرتضیٰ کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اب علی کے فضائل ہیں، جس نے مغرور لوگوں کی ناک کو رگڑ کر انہیں کلمہ توحید پڑھایا۔ بتایا آج جسے زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا ہے یہ توحید کا کلمہ پڑھوانے والا ہے، اور جو جکڑ کے لانے والا ہے انہوں نے اپنے ناکوں کو رگڑ کے کلمہ توحید پڑھا تھا۔ اس سے پہلے شہزادی زینب کبریٰ اپنا خطبہ دے چکی، اور جس میں فرمایا تھا کہ تم آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے ہو۔ وہاں شہزادی بتا چکی کہ ناک کس کی رگڑی گئی تھی، اور یہاں سید سجاد بتا رہے کہ ناک رگڑنے والا کون تھا۔ فرمایا کہ میں اس کا فرزند ہوں جو رسول کی طرف سے دو تلواروں اور دو نیزوں سے جنگ کیا کرتا تھا۔ بھائی یہی تو یزید کے دل میں چبھا ہوا تھا، یہی تو یزید نے کہا تھا نا جب سر امام حسین کو لایا گیا تھا کہ میں نے بدر و احد کے بدلوں کو لے لیا، تو بدر و احد میں مارے جانے والے کون تھے کہ جس کے بدلے کو لیا؟ مجمع کو پتا تو چلے کہ مارنے والا وہ علی تھا جس نے رسول کے حکم سے مارا تھا۔ اب فیصلہ تم کر لو کہ اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو یا اس رسول کے آبا و اجداد سے بدلہ لینے والوں کے جو ہے وہ ساتھ تم ساتھ دے رہے ہو۔ فرمایا کہ دیکھو میں اس کا فرزند ہوں جس نے دو بار ہجرت کی، جس نے دو بار بیعت کی، جس نے بدر و حنین میں کافروں سے جنگ کی۔ یزید جن کا بدلہ لینے پہ فخر کر رہا ہے، فرمایا وہ کافر ہے، اور جن سے بدلہ لیا گیا ہے وہ ہے جس نے رسول کی حمایت میں جنگ کی۔ فرمایا میں اس کا فرزند ہوں جس نے چشم زدن کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ مسلمانوں سے جا کر پوچھا جائے کوئی ایک ایسی ہستی کا نام بتائے کہ جنہوں نے اصحاب کے اندر اپنی پیشانی کو کبھی کسی بت کے سامنے نہ جھکایا ہو، تو سارے اصحاب کے اندر اگر کوئی ایک ذات ملتی کہ جس کا لقب کرم اللہ وجہہ ہے وہ تو علی کی ذات ہے۔ فرمایا کہ میں اس کا فرزند ہوں، میں صالح مومنین اور وارث انبیاء کا فرزند ہوں، میں مشرکوں کو قتل کرنے والے، مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے پیشوا، عابدوں کی زینت، خوف خدا میں گریا کرنے والوں کے افتخار کا فرزند ہوں، میں بہترین نماز پڑھنے والے، بردبار لوگوں میں بدبار ترین، اور میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی جبرائیل نے تائید کی اور میکائیل نے مدد کی۔ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسلمانوں کے حرم سے دفاع کیا، میں مارقین، ناقصین اور قاسطین یعنی جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں جنگ کرنے والوں کا بیٹا ہوں۔ فرمایا میں اس کا فرزند ہوں جو قریش میں سب سے بہترین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مومنین میں سب سے پہلے خدا اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، मैं ईमान की तरफ सबकत करने वाले का बेटा हूँ, सरकशों की कमर तोड़ने वाले का बेटा हूँ, मैं मुशरिकों को तहे तेक करने वाले का बेटा हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ जो मुनाफिकीन के लिए खुदा की शमशीर और उसके बंदों के लिए ज़बान हिकमत था, मैं दीन खुदा का महाफिज और वली अमर का बेटा हूँ, हिकमत खुदा के बाग और इल्म इलाही का हामिल होने का बेटा हूँ। फरमाया वो मर्द कि जो जवां था, जो सखी था, जो शरीफ था, जो नेकियों के जमा करने वाला सैयद था, अजीम था, अब तही था, खुदा की रज़ा पे राज़ी रहने वाला, मुश्किलों में आगे बढ़ने वाला, साबिर, हमेशा रोज़े और नमाज से और आलूदगी से अपने आप को दूर रखने वाला और बड़ा नमाजी था। उसने अपने दुश्मनों की नस्लों को मुनकता कर दिया, कुफ्र के टोलों को शिराजों को बिखेर दिया, वो कवि और उस्तवार दिल का हामिल था, अज़्म बिलजज़्म रखने वाला था, जब जंग में नेज़े चला करते थे तो उस वक्त तक लड़ता रहता था जब तक नेज़े नेज़े के साथ गुथ ना जाते थे, आप शेर के मानिंद उन्हें जुदा कर दिया करते थे, चक्की की तरह उन्हें पीस दिया करते थे, हिजाज के शेर, इराक के सरदार, मक्की, मदनी, खैफी, अकबी, बदरी, ओहदी, शजरी और महाजरी थे, इन सब जगहों पर वो हाजिर थे, वो अरब के सैयद, मैदान जंग के शेर, दो मशअर के वारिस हुसैन और हसन के वालिद अली थे। हज़ार मोहतरम, अमीर मोमिनीन के फ़ज़ाइल को इस अंदाज़ से उन लोगों में बयान करना जो मुसलसल अली पे लानत करने वाले हों, जो मुसलसल अली पे सब्बो शतम करने वाले हों, और इस कदर जहर भरा जा चुका था कि अपने इलाके में ही नहीं, वो वाक़ इस बात की बेहतरीन किस्म की सनद है कि जब वो शामी इमाम हसन मुश्तबा के दौर में मदीने में आ गया और किसी ने बता दिया कि अबू तुराब का फ़र्जंद है, तो किस अंदाज़ से बेअदबी की, किस अंदाज से जसारत की थी, ये शाम तो नहीं था, ये मदीना था। इतना जहर भरा जा चुका था कि जब इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा जहर भरा जा चुका होता है तो इंसान अपने तनफ़ुर को रोक नहीं पाता। जब आप और मैं किसी चीज़ से तनफ़ुर करते हैं तो अगर कोई पसंद भी करता है लेकिन आपके सामने आ जाए तो आप इंतहाई अनकम्फर्टेबल हो जाते, वो कितनी ज़्यादा जहरीली बातें होगी कि जिसके बिना पर वो सिर्फ अनकम्फर्टेबल नहीं हुआ था शामी, वो बेसाख्ता वो बोल पड़ा कि जो कुछ उसके माफी ज़मीर में मौजूद था। और क्या बुर्दबारी थी हसन मुश्तबा की, मरवान इब्न हकम इमाम हसन के जनाजे को जाते हुए देख कर कहने लगा ये वो हसन का जनाजा है, ओहद के पहाड़ की तरफ इशारा करके कि इससे ज़्यादा बुलंद इसका सबर था। और उसी साबिर इमाम के भतीजे का नाम सैयद सज्जाद, जब शाम में दाखिल हुए, ये लुटा हुआ काफिला अभी दाखिल हुआ था और दमिश्क शहर में दाखिल हुआ था, एक बूढ़ा नज़र आया जिसने आते के साथ ही सैयद सज्जाद को उसी अंदाज से सब्बो शितम करना शुरू किया जिस अंदाज से हसन मुश्तबा को शुरू किया गया था। जब वो कह चुका जो उसे कहना था, सैयद सज्जाद ने एक मरतबा कहा क्या तूने कुरान को पढ़ा है। जाहिल थे सैयद सज्जाद को मालूम था, हसन मुश्तबा को मालूम था कि जाहिल थे, और जाहिलों के सामने उसी के अंदाज में जहल को नहीं निकाला जाता, उसी अंदाज में अपने गुस्से और अपने जज्बात का इजहार नहीं किया जाता, वहाँ हिल्म और बुर्दबारी की ज़रूरत होती है, और ये हिल्म और बुर्दबारी उसके नज़रियात को और मज़हब को तब्दील कर दिया करता है, चाहे शाम का इलाका हो चाहे मदीने का इलाका हो, दोनों इलाके इस बात के गवाह हैं। और अगर हमें अपने इमाम मासूम के इस रवैये पर यकीन है तो हमारा अंदाज़ भी कभी किसी जाहिल के सामने वो नहीं नज़र आएगा जो आज होता जा रहा है, जो आज अपनों में होता जा रहा है, गैरों की तो दूर की बात, आज अपनों में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, और वो शामी जैसे शामी को बर्दाश्त करने की ताकत नज़र आ रहे हैं। और ये हसन मुश्तबा ही का कहना है, किताब अलामे ज़हूर के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि आखिरी ज़माने में शिया शिया के ऊपर गाली देगा, चेहरे पर थूकेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उसी दौर के किरदार थे इमाम हसन मुश्तबा सैयद सज्जाद, जो सिखा रहे थे कि जो वाकईन अली का दुश्मन हो उसे कैसे बर्दाश्त किया जाता है। कहा क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा, कहता मैंने कुरान पढ़ा है। कहा अगर कुरान पढ़ा है तो कुरान में ये आयत पढ़ी है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कहा मैंने ये आयत पढ़ी है। कहा तू जानता है कि ये अकरबा कौन है कि जिससे मोहब्बत करने को कहा गया है। कहा नहीं। कहा हम ही वो अकरबा है। हैरान होकर कहता है कि आप ही वो अकरबा है, तो ये अकरबा फिर इन जंजीरों में क्यों, फिर ये बीबियाँ बेमकना और चादर क्यों, फिर ये कटे हुए सर क्यों। एक मरतबा कहा क्या तूने आए खुम्स को पढ़ा है, इन्नमा गनीमतुम मिन शय کہ پروردگار عالم نے کہا جب تمہارے مالوں میں سے کچھ فائدہ بچ جائے تو تمہاری ذمہ داری کہ تم اسے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اقربا کے لیے نکالو. کہاں کہا جانتے ہو کہ ان کے اقربا کون ہے؟ کہا نہیں. کہا ہم ہی ان کے اقربا ہیں. کہا تو نے آیہ تطہیر کو پڑھا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. کہا کہا تو جانتا ہے کہ وہ اہل بیت کون ہے؟ کہا نہیں. کہا ہم ہی وہ اہل بیت رسول ہے. اب اس سے برداشت نہ ہوا, ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا مجھ سے بڑی خطا ہوئی, میں نے آپ کی شان میں بڑی جسارت کی, مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسے بدلا لوں. اور ایک مرتبہ اپنی تلوار کو لے کر ان یزیدیوں پہ تل پڑا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک جان میں جان تھی اور شہید نہ ہو گیا. یہی شام تھا سید سجاد کا, یہی خطبہ تھا. اور یہ خطبہ اپنی ایک مرتبہ پیک پر پہنچا, جب اپنی انتہا کو پہنچا تو یزید سے برداشت نہ ہوا. مؤذن کو کہا آزان دے, سید سجاد کے کلام کو قطع کر دے, اب یہ کلام آگے نہ بڑھ پائے, اس لیے کہ بہت توہین ہو گئی, ہم بہت زیادہ ایکسپوز ہو کے رہ گئے. سید سجاد اپنا کام کر چکے تھے اور یزید یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں اب اس کلام کو توڑ کے اپنی عوام کو روک لوں گا. مؤذن ایک مرتبہ اذان کے جملے پر گیا, اللہ اکبر جیسے ہی کہا, امام نے فرمایا بے شک میرے بدن کا رواں رواں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بزرگ برتن نہیں. مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. ایک مرتبہ امام نے پکار کے کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے کہ واقعی خدا کے سوا کوئی شریک نہیں. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, کہا معلم تجھے واسطہ ہے اس نام کا کہ جس کے نام کا تو نے اظہار کیا, رک جا. اور یزید کو مخاطب کر کے کہا یہ بتا, یہ محمد جس کی رسالت کی گواہی اس مؤذن نے دی ہے, یہ تیرا جد تھا یا میرا جد ہے؟ اور اگر تو یہ کہے گا کہ یہ تیرا جد ہے تو تو نے جھوٹ بولا اور تو نے کفر اختیار کیا. اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ میرا جد ہے تو جس رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے اسی رسول کے فرزند کو قتل کرتا ہے, اسی رسول کی بیٹیوں کو شہر بہ شہر پھراتا ہوا نظر آتا ہے, اسی رسول کے بیٹے کو ہتھکڑیوں کے اندر اور گلے میں توک لگا کے نظر آتا ہے. ایک مرتبہ یزید کی عوام بپھر گئی, گریہ بلند ہو گیا اور اتنا گریہ بلند ہوا کہ یزید بغیر نماز پڑھے بھی اس مقام سے نکل گیا. میں کہوں گا سید سجاد سے کہ یہ آپ کی قسمت تھی کہ آپ کے کلام کو اذان سے کاٹا گیا. مجھے معلوم ہے سید سجاد سے, اس لیے کہ جب کوئی ممبر پر آ کر خطیب تقریر کرتا ہے تو وہ تقریر کرنے کے لیے اس کے ہاتھ آزاد ہونے چاہیے, اس کی گردن آزاد ہونی چاہیے, اس کے پیر آزاد ہونے چاہیے, اس کی کمر آزاد ہونی چاہیے. آپ کی کمر میں لنگر تھا, آپ کے پاؤں میں بیڑیا تھی, آپ کے گردن میں توک تھا, آسان نہیں تھا آپ کے لیے خطاب کرنا. اور اس کلام خطاب کو بھی قطع کرنے کے لیے سید سجاد جو ذریعہ استعمال کیا گیا وہ آزان ہی تو تھی, لیکن آئیے کربلا کے اندر آپ کے بابا کا خطاب بھی جاری تھا اور خطاب کرنے کے لیے ننے اصغر کو اپنے ہاتھ میں بلند کر رکھا تھا اور یہ کہا تھا اصغر تو بھی حجت خدا ہے, حجت خدا کا فرزند ہے, ایک بار اپنی حجت کو تمام کر. ننی سی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا, عمر سعد ایک مرتبہ اپنے لشکر کو قابو میں نہ رکھ پایا, بے ساختہ کہہ پڑا ہرملا اکتا کلام الحسین. سید سجاد یہ آپ کی قسمت, آپ کے کلام کو آزان سے کاٹا گیا, آپ کے بابا کے کلام کو تیر بھال کے تیر سے کاٹا گیا. فن قلب السبی علی یدیک, اور آپ کے چھوٹے سے ننے ششما ہے بھائی اپنے بابا کے گود میں پلٹ. الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, آل محمد کے چاہنے والے دنیا و جہاں میں جہاں کا آباد ہے مصروف اعضائے ان کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, آل محمد کے چاہنے والے بخصوص حاضر محفل کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, آل محمد کی صفات سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرما, انہی صفات سے اپنی اولاد کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرما, تعلیمات اہل بیت کے مطابق اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ظلم اور ظالم کے خاتمے کے لیے, کربلا والوں کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام اشرف الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما, ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم اسے
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین